الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لجابر بن عبد الله البجلي حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: يا أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فوائد اور برکات رکھے ہیں کہ اگر وہ موجود ہو تو دنیا کی زندگی پر سکون رہے، اور اگر وہ فوائد اور ضروریات موجود نہ ہو تو زندگی تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث ہوگی. قرآن کریم میں ایسے دو امور ہیں، ایک کا نام معاش ہے اور دوسرے کا نام امن ہے. انبیاء علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کا لحاظ فرمایا ہے کہ انسانوں کو دنیا کے اندر ضرورت زندگی ملے، اس کو معاش کہتے ہیں، اور یہ معاش اطمینان سے ملے، عزت سے ملے، راحت سے ملے، اسے قیام امن کہتے ہیں. اصولاً یہ دو باتیں آپس میں متصادم ہو جاتی ہیں. بعض لوگ معاش اس طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دوسروں کے امن کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور بعض لوگ امن اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں جو لوگوں کے معاش کے فوائد کے خلاف ہوتا ہے. انسان اپنی حیثیت سے اور اپنی صلاحیت سے بہت کم جانتا ہے. قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر حق تعالیٰ نے کہا ہے: واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. یہ جاننا اور نہ جاننا بالکل بدھی ہے، یعنی واضح ہے. بھئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، نہیں اٹھ رہے ہیں تو کیا نقصان پہنچ گیا ہے آدمی خود نہیں جانتا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، اسے بحال کرنا یہ آسان کام نہیں. آنکھیں دیکھ رہی ہے تو نظام زندگی پرتعیش ہے، فوائد اور ضروریات پوری ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ آنکھیں نہ دیکھے تو اسی زندگی کے سکون کو اور کمالات کو آگ لگ جاتی ہے. یہ جسم ہے جو ہماری زندگی کے لیے اللہ نے ایک سبب بنایا ہے. اسی جسم کے اندر کچھ نظام اوپر نیچے ہو جاتا ہے. کہتے بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، خطرہ پیدا ہو گیا گردے اور دل فیل ہونے کا، رگ دماغ پھٹ جانے کا، شوگر ہائی ہو گئی، کسی بھی مرض کا حملہ ہو سکتا ہے، یہ بلڈ پریشر اور یہ شوگر یہ انسان کی زندگی کے معاملے کے حصے اس انسان کے غلط روش سے اختیار سے باہر ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی بیج ڈالے شہتوت کا اور اس میں کیکر کے کانٹے اور جاڑیاں ہو گئے. آپ نے شہتوت کی جگہ یقیناً کانٹوں کا بیج ڈالا تھا, آج کانٹے بو رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں. شریعت دونوں باتوں کا ایک بات بتاتی ہے کہ اعتدال فی الطعام, نہ بلڈ پریشر پیدا ہوگا اور نہ شوگر پیدا ہوگی. اعتدال فی الطعام, کم سے کم رزق پر اکتفا کرنا. دو حدیثوں کی طرف توجہ کرو اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لو. ایک حدیث یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ محمد اور آل محمد کا رزق مختصر کر لے, ہمیں ایک دن دے کہ ہم شکر کریں اور ایک دن نہ دے کہ ہم صبر کریں. آپ دنیا کا کوئی فزیشن سرجن حکیم طبیب میرے سامنے کر دیں اور اس سے پوچھو کہ کیا ایسا شخص کبھی آپ کے کلینک آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے. اس کے نظام بطن ہضم نظام عدل صحت سارا کا سارا اعتدال پر رہے گا. یہ آپ نے اپنے لیے کہا ہے. اور دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیٹ کے تین حصے کرو, ایک تو عام کے لیے, ایک شراب کے لیے. شراب پینے کو کہتے ہیں, کوئی اور چیز نہ سمجھے گئے اپنی قابلیت سے. اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑو. سانس ایک نظام ہے. اب پتہ یہ چلا کہ کھانے کی زیادتی سانس کو نقصان دے رہی, پانی کے زیادتی سانس کو نقصان دے رہی, آپ اس حصے کو متاثر کر رہے ہیں, نتیجتاً سانس اکھڑ جائے گی, شدید ترین دباؤ پیدا ہو جائے گا اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. چون محبت شد اعتدال مزاج, ایک دفعہ جب اعتدال نہ رہا, نہ عظیمت اثر کند نہ علاج. شیخ سعدی کہتے ہیں, نہ دم درود کام آئے گا نہ علاج کام آئے گا. آپ نے اس کا وقت ضائع کر دیا ہے. عام طور پر اطباء میں حکماء میں یہ روایت مشہور ہے, صحاح کی حدیث ہے, لیکن بخاری کتاب الاطعمہ میں ایک اور حدیث ہے. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا, آپ کی خدمت میں واقعہ بتا دیا گیا کہ ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا, اب مسلمان ہو گیا ہے اور کھانا بالکل تھوڑا سا ہو گیا. صحابہ بڑے حیران ہوئے, آپ سے پوچھا کہ ایمان لانے کے ساتھ کھانا کیسے کم ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا, المؤمن یاکل بمعن واحد, مسلمان ایک آنتڑی برتا ہے, والمنافق یاکل بسبعۃ امعاء, اور منافق سات آنتڑیاں برتا ہے. ایک اور سات کا فرق کر دیا. آپ میں نے ڈاکٹر عبد الصمد صاحب کو ایک دن یہ حدیث سنائی, بڑا حیران ہو گئے. میں نے کہا, حضرت اس سے تو کچھ اور معاملہ لگ رہا ہے. اور وہ یہ کہ مومن کے لیے ایمان کی وجہ سے ہم وقت فاقہ ضروری ہے, ہر وقت اسے بھوک محسوس ہو, ہر وقت بھوک محسوس ہو. اب دیکھو, یہی ہماری زندگی ہے اور ہم ہی ہے, اور ہم اپنی زندگی میں محراب اور منبر کے ساتھ, حدیث اور تفسیر کے ساتھ دسوں ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں گے, حکیم صاحبان ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے طب و حکمت کے چشمے جاری فرمائے. لیکن ڈاکٹر اور طبیب کی خیر خواہی 10 منٹ کی ہے, وہ آپ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. یہ نظام جو برباد ہو رہا ہے, اس میں ہاتھ آپ کا ہے. ٹھیک ہے, آج ایک واقعہ پیش آیا. اب الى الموت آپ اس پر عمل پیرا رہا ہے. جو روح ہے وہ وقت پر آئی ہے, وقت پر جائے گی. دنیا میں سب سے زیادہ محتاط انسان, سب سے زیادہ معتدل انسان, سب سے زیادہ اللہ کی نعمت اور احسانات کا شکر گزار انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمہ زندگی میں منفرد ہے اور ممتاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن عمر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اتنی عمر ہے. عمر گھٹنا بڑھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آدمی کی 200 سال عمر ہو جائے کام نہ کر سکے, اور پشتوں میں کہتے ہیں بھائی جن جن دے اوسا اسپین گڑن دے اوسا, یہ کون سی زندگی ہے بھائی. سلیمان علیہ السلام بحر و بر کے بادشاہ ہے, جن اور انس ان کے سامنے 10 بستہ کھڑے رہتے تھے. کل کائنات پر حکومت اللہ نے ان کو دی, عمر صرف 50 سال, صرف 50 سال. امام مسلم کی عمر 50 سال ہے. مولانا امت قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے 47 سال ہے. مولانا عبدالحی صاحب 36 سال ہے. عمریں گھٹنا بڑھنا یہ مسئلہ احتیاط صحت کا نہیں ہے, یہ مسئلہ عالم ارواح کا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے. قل الروح من امر ربی, آپ کو یہ میرے رب کے حکم کا تابع, اس کے حکم سے آئی اور اس کے حکم سے جا رہی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اتنی عقل اور فہم نہیں ہے کہ اس کی باریکیوں کو سمجھو. یعنی یہ مسئلہ مخلوق کے استعداد سے ماورا ہے, یہ حاصل نہیں. اگر تقوی اور پرہیزگاری سے دنیا میں کوئی بچ سکتا تھا تو اولیاء کرام نہ فوت ہوتے, وہ تو بہت متقی و پارسا ہوتے ہیں. اگر احتیاط سے کوئی بچ سکتا تھا تو طبیب اور حکیم نہ مرتے. اگر تقدس اور تقرب سے کوئی بچتا تو انبیاء اور مرسلین نہ مرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت کے تحت کچھ لوگوں کو زندگی دی ہے. ایک پیغمبر قطعی طور پر آسمانوں میں زندہ ہے, وہ عیسیٰ مسیح ہے. صرف 33 سال کی عمر میں اللہ نے اٹھا لی ہے. آل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا 1400 سال سے ایمان کے درجے میں عقیدہ ہے کہ عیسیٰ مسیح پر طبعی موت نہیں آئی, وہ زندہ جسد انصری کے ساتھ روح اور بدن سمیت آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. قرآن کی آیات اور 250 سے زیادہ احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے. اس کا منکر اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں ہوتا. ایمانیات میں سے ہے عیسیٰ کا نبی ماننا ایک, عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا دو, عیسیٰ مسیح کا بغیر طبی موت واقع کے حیاً بروحی و جسدی یقظتاً لا منامن رفع الی السماء, اور چوتھا عقیدہ یہ کہ قرب قیامت میں اس امت کے ایک وفادار سپہ سالار کی حیثیت سے سابقہ نبوت مسکوت انہوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے گی. ینزلو عیسی ابن مریم, ینزلو عیسی ابن مریم, ینزلو عیسی ابن مریم, حضرت حدیثوں میں فرماتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. امام ابن المنذر نے کہا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے تھے اور چھوٹے تھے تو ماں باپ ہمیں سمجھاتے تھے, انسانیت آدم علیہ السلام سے شروع ہے. کیا؟ پھر بچہ کہتا تھا انسانیت آدم علیہ السلام سے شروع ہے. ان سے پہلے کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا. جب یہ یاد کہتے تھے حضرت آدم پہلا انسان بھی ہے پہلا پیغمبر بھی ہے, اس کو پکا کرا دیتے تھے. پھر بڑے بڑے نبیوں کے نام, آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام وہ بھی پیغمبر رہے, شیس علیہ السلام کا بیٹا جرجیس علیہ السلام وہ بھی پیغمبر رہا ہے, جرجیس علیہ السلام کا بیٹا ادریس علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہے. ان سب سے زیادہ مشہور دنیا میں نوح علیہ السلام ہے, یہ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے. یہ پورا بچوں کو یاد کراتے تھے, آتے آتے ابراہیم علیہ السلام, ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام, انہیں جوار کعبہ میں ذبیح کیا گیا, اللہ نے ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا اور حضرت صحیح سلامت رہے, اور ان کی سنت اور احیاء رسم کے طور پر اللہ نے قیامت تک قربانی جاری فرمائی. پھر یہ کہ آسمانی مخلوق فرشتے ہیں یا قائد دے گئے, آسمانوں میں جس مخلوق کا ذکر ملتا ہے وہ ملائک ہے جنہیں ہمارے عرف میں فرشتے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت سارے نظام پر بھی ان کو مقرر فرمایا ہے. کہتے ہوائیں طوفان باد و باران ان میں حضرت میکائیل کا دخل ہے. نبیوں کے پاس وحی لانا اور نبیوں کو خدائی پیغامات سے آگاہ کرنا اور اسی طرح سرکش قوموں کو ہلاک کرنا, یہ حضرت جبریل کے ذمہ ہے. خدا تعالی کا ایک فرشتہ اسرافیل نام کا ہے, اس کے ذمہ ایک ہی کام ہے, بس اسی کے لیے اٹینشن ہے. ان کو ایک بنسری دی ہے اور وہ بجائیں گے تو ان کے بجتے ہی تمام احیاء اموات ہو جائیں گے, زندے مر جائیں گے, دوبارہ بجائیں گے تو سارے زندہ ہو جائیں گے. حدیث شریف میں ہے, آپ جب معراج سے واپس آئے چہرہ انور پر خفگان کے آثار تھے, قریبی شخصیت کو دور والے اس طرح بات نہیں کرتے, پاس والے جو ہم وقت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جانتے ہیں. ابوبکر صدیق یا حضرت عمر نے کسی موقع پہ کہا کہ حضرت آپ معراج سے تشریف لائیں, اللہ تعالیٰ نے اتنے عجائب آپ کو دکھائے, اتنی عزت بخشی, لیکن ہم کچھ محسوس کرتے ہیں کہ چہرہ انور پر کچھ افسردگی رہتی. آپ نے فرمایا میں نے اسرافیل کو دیکھا, ایک ٹانگ آگے ہے ایک پیچھے, اور بنسری منہ کے ساتھ لگائے ہوئے, اور بنسری کے سوراخوں پر انگلیاں رکھ چکا ہے. میں نے جبریل سے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ جبریل نے کہا بس امر ملے اور یہ بجائے. فرمایا میں تو مجھے ڈر لگا کہ میں ابھی آسمانوں میں ہوں گا اور قیامت برپا ہو جائے گی, وہ تو تیار کرے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں کیسے خوش ہو جاؤں, میں نے تو اسرافیل کو پوزیشن سنبھالتے ہوئے دیکھا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. قدیم زمانے میں علماء فرمایا کرتے تھے جب آخرت کا خوف بہت تھا, اب تو لوگ دلیر ہو گئے, جنازے کے سامنے گپ شپ ہنسی مذاق, قبرستان میں کہہ لگانا یہ عام مزاج ہو گیا. لوگوں کے دل مومن ہونے کے باوجود کافر کی طرح سخت ہو گئے. قدیم زمانے میں بزرگان دین بچوں کو سمجھاتے تھے, نوجوانوں کو, کہ قبرستان کے آس پاس بنسری نہ بجانا. مردے سر اٹھا لیتے, انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے شاید قیامت برپا ہو گئی. کسی روایت میں ہے, اور ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے بنسری بجانا اور مردے جب آنے لگے تو آدمی دعا پڑتا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, قبر والوں تم کو سلامتی رہے, یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری بخشش کر دے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ آگے آئے ہیں ہم پیچھے آ رہے ہیں، تو ایسا کہنے والے وہاں ڈول ٹپکڑے بجائیں گے جو کہہ رہے کہ آپ آگے آ گئے ہم کل پرسوں آنے والے ہیں. ایک فرشتہ اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے، اس کا نام عزرائیل ہے، اس کے ذمہ یہ مبارک کام ہے، لوگوں کی روحیں نکالنا اور اموات برپا کرنا، جان نکالنا. تواریخ کے شذروں میں ہے کہ حق تعالی نے آدم بنانے کے لیے مختلف فرشتوں کو کہا کہ مٹی اکٹھی کرو، مٹی اکٹھی کرو. جب فرشتے جا کے مٹی لینے لگے تو زمین اور مٹی رونے لگی کہ بس کرو، رہنے دو، ہمیں کس عذاب میں ڈال رہے ہو، یہ کیا بنانے لگے ہو. تو ہر فرشتہ کی جی جان سے میں مٹی لیتا ہوں، زمین روتی ہے، ماتم کرتی ہے. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، یہ ذرا سخت مزاج تھا. جب یہ چلا گیا مٹی مختلف جگہوں سے توڑ کے لے آیا، جس جس سرزمین پر قیامت تک انسان نے آباد ہونا ہے اور انسان نے جہاں کہیں مرنا ہے، وہ ساری مٹی تھوڑی تھوڑی جمع کی گئی ہے. من نطفتن امشاج، بہت سارا اختلاط اس میں کیا گیا ہے. ایک حدیث ابن ماجہ کی سن لو، عقل آ جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وہاں کذا نطفن وہاں کذا نبعث یوم القیامہ، میں ابو بکر عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے اور ہم ایک ہی جگہ دفن ہوں گے، قیامت کے دن تینوں اکٹھے باہر آئیں. اس حدیث سے یہ گزشتہ تاریخی شذرے کی تائید ہو رہی. تو عزرائیل سے پوچھا کس طرح لے کے آئے، مٹی کیسے اٹھائے گا، بس چیختی رہی، چیخنے دو، امر الہی ہے. حق تعالی نے کہا ٹھیک ہے، ایک مشکل کام میری طرف سے سپرد ہونے والا تھا، وہ بھی تجھے دوں گا، اور وہ یہ کہ ان کو رولاتے ہوئے ان کی روح قبض کر لو، رولاتے ہوئے روح قبض کر لو. عزرائیل غمگین ہو گیا اور پریشان ہو گیا، اس نے کہا خدایا یہ کام تو بہت ہی افسوسناک ہے، کسی کی ماں مرے گی بچے مجھے گالیاں پر دعائیں دیں گے، کسی کا باپ مرے گا بیٹے پریشان ہوں گے. دنیا تو اسی طرح پھر ہلچل کی جگہ ہے. حق تعالی نے کہا فیصلہ اٹل ہے، کام تیرے ہی ہوگا، البتہ اسباب بیچ میں ڈال دوں گا. اوہو، اتنا سخت حادثہ ہو گیا، وہ پوچھو نہیں، وہ ایسی تیز آگ لگی سیکنڈوں میں وہاں سے وہاں تک پہنچ گئی، ظاہر ہے لوگوں نے جلنا ہی تھا جو واپس گئے. دیکھے سبب دیکھو، وہ اتنا شدید بلڈ پریشر ہائی ہوا، ایسا دماغی رگ پھٹ گیا اور دل اسے ایسا دھڑکنے لگا، ایسا کام چھوڑ گیا. اسباب بیچ میں ڈال دوں گا، لوگ نسبت سبب کی طرف کریں گے، تجھے چھڑا لوں گا. اور معلوم سب کو ہے کہ ایک فرشتہ عزرائیل نام کا اللہ تعالی نے اس نظام اموات پر مامور فرمایا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ عزرائیل سے حق تعالی نے پوچھا کہ تجھے بھی کبھی رحم آیا ہے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا وہ اعلم بہم، جبکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں. یہ ایک نظام کا حصہ ہے، مخلوقات کے ساتھ ہم کلام ہونا، ان کے ذریعے آگے بندوں کو سبق دینا. کہتے ہیں اسرائیل نے کہا کہ دو موقع ہیں جس میں مجھے بہت رحم آیا، اور اگر میری چلتی تو میں اس کو نہیں مارتا، لیکن آپ کا حکم ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. حق تعالیٰ نے کہا بیان کرو اسے کون کون سے موقع ہیں. کہ ایک کشتی جا رہی تھی دریا میں، اور بیچ دریا کے آپ نے حکم دے دیا کہ یہ کشتی ڈبو دو. دبیڑی پڑو بے دو چرب رضاشی بیا مانگان دزو لنو بال تسکا. رحمان بابا کہتے ہیں خدا جب چاہے کہ یہ کشتی ڈوب جائے، بڑے سے بڑا تیراک بھی اس کو بچا نہیں سکتا ہے. ساری کشتی ڈوب گئی، ایک معصوم بچہ چند دن کا وہ رہ گیا. آپ نے کہا اس کو بچانا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے. اب سارے لوگ، اس کی ماں بھی ڈوب گئی، باپ بھی ڈوب گیا، تمام برات ڈوب گئی، جہاں ڈوب گیا، اور ایک معصوم گوشت کا لوتڑا وہ کشتی کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، اور اوپر سے بڑے بڑے پرندے آ رہے مرلا رہے، وہ سمجھتے گوشت کا ٹکڑا. اور مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ خیال رکھنا اس کا. میرا دل چاہتا کہ اول تو کشتی کو نہ ڈبوتا اس بچے کی وجہ سے، اور جب کشتی ڈوب رہی تو یہ بھی جاتا، اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ احکم الحاکمین آپ ہیں. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی نہیں چلتی، چلتی ولتی نہیں، ایک کی چلتی، سب تابع ہیں. حق تعالیٰ نے کہا ٹھیک چلو آگے. دوسرا واقعہ کون سا ہے جس میں آپ کو بہت رحم آیا ہے؟ کہ شداد نے جب جنت بنائی، شداد اور شدید دو بھائی تھے اور دونوں برابر کے حکمران تھے. بس کہتے ہیں کہ نمرود کے دو نام ہیں، شداد اور شدید. انہوں نے جب انبیاء و مرسلین سے جنت کی خبریں سنی، بشارتیں سنی، نعمتیں سنی، نہریں سنی، حور و غلمان سنے، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، صاف ستھرا پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے نعمتیں ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کان نے سنی ہوگی، نہ دل میں ان کے بارے میں خیال آیا ہوگا. تو اس نے کہا یہ میں بنا دیتا ہوں، پیغمبروں کو چھوڑو، یہ کوئی مشکل کام. اس کے لیے ایک ایسی سرزمین تلاش کی گئی کہ جتنی تفصیلات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جنت کی زمین کی آئی ہے وہ جمع کی گئی، اور ان اوصاف کے قریب قریب زمین تلاش کی گئی. اس میں اس طرح آب و ہوا، اس طرح باد و باران، اس جیسی بارش ہے، اس جیسے آرام، اس جیسے خوشگوار فضائیں. پھر اس نے سنا کہ نہر ہوگی دودھ کی، تو جان بھر کا دودھ جمع کرتا تھا اور نہر چالو کر لی، جان بھر کا شہد اکٹھا کیا اور اس میں نہر جاری کر دی، جان بھر کے عمدہ سے عمدہ شراب جو اس زمانے میں تعیش اور سیاکاری کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی اس کی نہر جاری کر لی، عمدہ قسم کا پانی جو طب و حکمت کے اندر ماول حیات تھا اس کی چشمے جاری کر، نہریں جاری کی، باغات لگے، پھل پھول آئے، زمین کا پتہ چلا کہ وہ سونے کی ہے، تو زمین پہ اتنا سونا بچھایا کہ مٹی اور ریت اور تنکا نہیں مل سکتا تھا. ایسی زمین ہے کہ اس میں ابھی بیج ڈال لو چند لمحوں کے بعد فصل ہو جائے گی، مورخین کہتے ہیں اس طرح زمین تیار کر دی کہ بہت معمولی سے وقت میں فصل دے دیتی تھی، اور اس پر کہتے ہیں 27 سال لگے ہیں، 27 سال اس زمانے میں، اور کہتے ہیں یہ بادشاہ بھی ان بادشاہوں میں سے ہیں جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی ہے، ملکت دنیا اربع، تفسیر ابن کثیر میں دنیا کی حکومت 4 آدمیوں نے کی، اثنان مسلمان و اثنان کافران، 2 مسلمان تھے، سکندر ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، نمرود جس کے نام شدید و شداد بھی ہے، اور بخت نصر. اس کے بعد وزراء اور سفراء نے اس کو کہا کہ آپ تشریف لائیے، آپ کی جنت تیار ہو گئی، آئندہ کوئی نبی اور رسول وہ دور دراز ملنے والی جنت کی باتیں نہیں کر سکے گا، آپ کی باتیں مانے اور آپ کو خدا کہے اور یہ جنت تیار ہے اس میں آئے. کہتے ہیں پورے ملک کے اندر جنت تیاری کا جشن کیا گیا، پورے جہان کے معززین کو اکٹھے کیا گیا، اور جو اس وقت کے مطابق شایان شان دعوت و پروگرام تھا وہ سجایا گیا، اور بڑے خاص گھوڑے پر یہ سرکش بادشاہ خدا کے مقابلے میں جنت بنانے والا یہ سوار ہوا اور وہاں پہنچ کے نیچے اتر رہا تھا. آپ کا حکم آیا کہ جب یہ قدم زمین تک پہنچائے اس زمین سے پہنچنے سے پہلے روح قبض کرو، ختم کرو اس کو. خدایا میری آرمان تھی کتنی محنت سے اس نے بنایا ہے، یہ تو ایک نظر دیکھ لیتا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم نیچے کیا روح میں نے قبض کی. حکم تھا آپ کا، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. حق تعالی نے کہا آپ فرشتہ ہے، مخلوق ہے، میرے حکم کے تابع، میں خالق اور مالک ہوں. وہ گوشت کا لوتڑا جو ماں باپ کے بغیر کشتی کے کنارے پر کورے گوشت کے ٹکڑے کی طرح پڑا رہا، اس کو میں نے پار لگایا، اور ایک ہرنی کے دل میں اس کی محبت ڈالی، اس نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کو دودھ پلانے لگی. جب وہ جوان ہوا، بڑا ہوا، اس کو دنیا کی حکومت دے دی، اور ایسا دن آیا کہ میرے مقابلے میں خدائی کا اعلان کیا، وہ ٹکڑا گوشت کا یہی شیطان تھا جس نے میرے مقابلے میں جنت بنائی، اور لوگوں کو کہتا تھا نبیوں کی باتیں مت مانو، یہ پر پرانی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی جنت ہوگی یا نہیں، میں نے بنائی، آؤ اس جنت میں عیش کرو. فرشتہ عزرائیل اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا، خدایا آپ جانتے ہیں، ہم کہاں جانتے ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. جاننے کا مقام ہی الوہیت کا ہے. العلم للرحمن جل جلالہ، علم اللہ کی شان کے لائق ہے جو عظمت والے ہیں. وَسِوَاهُ فِي جَهَلَاتِهِ يَتَغَبْغَبُ، اللہ کے سوا جتنے ہیں بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں. مَالِ الْعُلُومِ وَإِنَّمَا يَسْعَى لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، کیا مٹی سے پیدا انسان اور کیا اس کا علم، بس اتنا جاننا کافی ہے کہ ہم نہیں جانتے. خدا جاننا آپ کی شان اور آپ کی صفت ہے. جل جلاله ام نواله عز شانه عظم برهانه لا اله الا الله احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بندهما به کز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آورات. ہر وقت بندے کو اعتراف کمی کوتاہی کا کرنا چاہیے، ورنہ سزاوار خداوندیش کس نہ توانت کے بجا آبرات. انسان اللہ کی شایع نشان ادب نہیں کر سکتا، اللہ کی شایع نشان عبادت نہیں کر سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا اسنی علیکا کما انت اسنیت علی نفسک، خدایا میں بھی آپ کی ایسی تعریفیں نہ کر سکا جس طرح تعریف کے آپ خود قائل اور خود اہل ہے. آپ اپنی تعریف الوہیت کے شایع نشان کرتے ہیں، وہ بہت بلند و برتر. علماء دین اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا بدل نہیں ہے، ہر چیز کا بدل ہے. مثلا پیغمبر اپنی ایک عمر پوری کر کے تشریف لے گئے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث آپ کا قائم مقام ہے. حدیثوں میں آتا ہے میری سنت پر عمل کرنا جیسے نبی کو زندہ کرنا ہے. تو دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے، قصدن سنتوں کو کاٹنا اور اس کا عادی ہونا اور اس کو کی پرواہ نہ کرنا قتل الانبیاء کے مترادف ہوگا. ہر شخص خود سوچ لیں. علماء دین نے بہت سارے دلائل کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ ان سے مراد مؤقت سنتیں ہیں، ضروری سنت. مثلا فجر کے دو فرضوں سے پہلے دو رکعت مؤقت سنت ہے. حنفی فقہ میں لکھا ہے کہ سنتوں میں اس جیسی زوردار سنت نہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے مجبوری کی وجہ سے اگر آدمی سواری پر پڑے تو پڑتا رہے، لیکن فجر کی دو رکعت سنت کے لیے اترے، لأنها آقد من غیرها، یہ اور سنتوں سے زیادہ زوردار ہے. مثال دے رہا ہوں، اسی طرح زور سے پہلے چار، زور کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو رکعت، جمعے سے پہلے چار، جمعے کے دو رکعت کے بعد چھ، چار اور دو، یہ مؤکدات ہیں. حلمی کبیر شرح منیہ میں ہیں، درست بات یہ ہے کہ جمعے سے پہلے چار اور جمعے کے بعد چار اور دو، دس کے دس مؤکد سنت ہے. ان میں ظہر سے پہلے جو چار سنتیں ہیں ان کے بارے میں رحمتی ایک کتاب ہے بہت محقق مدلل، ابن عابدین نے فتاوی شام میں اس سے کام لیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا والعہدت علیہ، جو یہ چار رکعت سنت قبل ظہر بغیر کسی کی وجہ نہ پڑے، لم تنل ہو شفاعتی، میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی. دیکھو یہ ایک ارتکاب ہوا ہے سخت گناہ کا جس کی وجہ سے شفاعت سے محروم ہو رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ فجر کی دو رکعت سنت تو اس سے بھی زوردار ہے، مغرب کے بعد دو رکعت اس سے بھی اہم ہے، عشاء کے بعد دو رکعت اس سے بھی اہم ہے. تو یہ ایک سنت پر ناراضگی بقیہ سنتوں کے چھوڑنے پر ناراضگی معلوم ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، جب بھی کھانے پینے لگے تو بیٹھ جاؤ. لأن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور حکم ہے کہ شیطان کے حرکات و سکنات سے بچنا یہ فرض کے درجے میں ہے. تو علماء دین کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں کا فرق نہ کرنا گناہ عظیم ہے. دائیں کے ہوتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا بہت بڑی بدنصیبی ہے، شیطان کا کام. آپ نے کہا یہ شیطان کا کام. آپ نے نکاح کے متعلق کہا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت. دوسری روایت میں ہے من سنن الانبیاء، جمیع انبیاء اور مرسلین کے نکاح ہوئے. صرف دو پیغمبروں کا آتا ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہے، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ کا معجزہ یہ تھا کہ باوجود صحت نشان خوب انبساط کے عورتوں سے سروکار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعجاز دیا تھا. جوانی میں صحت ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، وقت آ جائے تو وہ مادے کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے. اس لیے شریعت نے ایک کی جگہ چار کی اجازت دے دی، لیکن زنا کرنے کی اجازت نہیں دی. یاد رکھنا، یہ چار اس شخص کے لیے ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ زنا کا مرتکب آج ہو جائے گا، اور زانی کو شریعت چھوڑتی نہیں، ختم کر دی ہے اور اس کو زندہ رہنا ہے. تو فرمایا چلو چار کر لو لیکن زانی مت بنو. آدھی بات نہ کیا کرو کہ اسلام میں یہ چار کی اجازت ہے. چار کی اجازت اس شخص کو ہے کہ اگر اس کو دوسری تیسری کی اجازت نہ ملے تو وہ داشتے پالتا ہے، وہ بچن لیا کرتا ہے، وہ بازار حسن میں مبتلا رہتا ہے، وہ کئی قسم کے نازیبا حرکات کرتا ہے. اسلام اس قسم کی حرکتوں کے مرتکب کو زندہ نہیں چھوڑتا، اور اس کی زندگی بچانا عزیز ہے، ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ چلو شادیاں کر لو، گناہ مت کرو. اس کے ساتھ ایک حدیث لوگ ملاتے ہیں، عام طور پر خطبہ صاحبان نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، نکاح من سنتی. تو پھر کہتے ہیں کہ جی دوسرا ٹکڑا ساتھ ملاتے ہیں کہ جس نے میرے سنت سے اعراض کیا لے سمنی، وہ میرا امتی نہیں ہے. یہ اس حدیث کے ساتھ نہیں ہے. عالم جب حدیث کا واقف ہوگا تو وہ کہے گا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ پتہ چلے کہ وہ حدیث دوسری. کہیں بھی کسی کتاب میں بھی ان نکاح من سنتی کے ساتھ اگلا حصہ نہیں ہے، ومن اعرض عن سنتی لیس منی. یہ اس حدیث میں ہے جہاں آپ کی خدمت میں تین آدمی آئے تھے اور انہوں نے آپ سے ملنا چاہا، اتفاق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں تھے. بخاری شریف میں موجود ہے روایت. تو وہ کچھ جلدی میں تھے، مزید ٹھہر نہیں سکتے تھے، ازواج مطہرات سے پس پردہ معلومات کی کہ ہم موٹی موٹی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائی جائے گی. بی بی صاحبہ عائشہ افقہ ذی الامہ بعد الاربع، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑی عالم اور فقی. اس نے کہا ہم پوچھو کیا پوچھنا ہے، انہوں نے اندر سے پورا پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا. حضرت اس طرح فجر میں اٹھتے ہیں، قیام اللیل و تہجد اس طرح کرتے ہیں، اتنی دیر تک فجر میں ہوتے ہیں، پھر اشراک پڑھتے، پھر چاش پڑھتے، پھر گھر تشریف لاتے ہیں، پھر وقت ظہر داخل ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ ساری پوری روٹین بتا دی. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، انہوں نے سمجھا اللہ ہو گئی تو بہت آسان ہے. نبی اور وہ بھی انبیاء کے سرتاج، رسول اور وہ بھی مرسلین کے سپسالار، پیغمبر اور وہ بھی خاتم اور محتم، شریعت اور وہ بھی تمام شرائع کا جامع، قرآن اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے ناسخ، کبھی منسوخ نہ ہونے والی کتاب. اس شان کے رسول اور نبی کے اعمال، ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں ہم کر بھی سکیں گے یا نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پوری امت کے لیے تھی. حدیث شریف میں ہے، آپ کے سامنے دو باتیں آتی تھی، مشکل اور آسان. آپ کہتے تھے آسان کرتے ہیں تاکہ میری امت کو آسانی رہے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کدو شوق سے کھاتے تھے. آپ کبھی سالن میں بوٹی تلاش نہیں کرتے تھے، بس جو سامنے ہے یہی کھانا ہے، حکم بھی ہے. لیکن لوکی کے جو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ تلاش کر دیتے ہیں پلیٹ میں. تب دیکھو لوکی کس ریٹ بکتی ہے. مجھے ایک دفعہ منڈی والوں نے فون کیا کہ بس خالی سوزکی بھیج دو, اتنی لوکی یہاں ہم لائے ہیں. میں نے طالب علم سے پوچھا کہ کس طرح لے کے آئے جو وہاں گیا. اس نے کہا جی میں تو 50 من لے آیا. انہوں نے کہا پیسہ کوئی نہیں, بس یہ مدرسوں میں ویسے جائے گی. آپ اس طریقے سے بکرے خیرات کر لیں ذرا کہ 50 و 60 مفت آ جائے. اگر حدیث میں یہ آتا کہ حضرت کو بروس بہت پسند تھا, آپ پاپلیٹ سفید مچھلی کھاتے تھے, تو بس وہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ کھاتے اور ہم اور آپ دیکھتے رہتے کہ کیسے کھائی جاتی ہے کیسے پکتی ہے. آپ کو لوکی کدو پسند ہے, اور ایک لوکی کدو جب پک جائے اتنا بڑا برتن ہانڈیا اس کے شوربے کا لذیذ ہو جائے گا, پورا خاندان کھا لے گا. مرغی پک جائے تو اس کی اچھی اچھی بوٹیاں, اس لیے کہ خاص مہمان ہے, باقی لوگوں کو ملے نہ ملے. تو آپ نے ایسی چیز اختیار فرمائی کہ غریب مسکین مزدور بھی دن بھر محنت کر کے رات کو 10 روپے کی اتنی لوکی لے لے گا, 5 دن میں ختم نہیں ہوگی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدواء, آپ کو لوکی کدو پسند ہے. محدثین کہتے ہیں لمبی والی بھی اور گول دونوں میں صداق ہے, دونوں کو کدو کہتے ہیں لوکی. بعض قوموں کے ہاں باقاعدہ کدو شریف مشہور ہے. کدو شریف, سبحان اللہ. ایک صاحب نے مجھے کہا دیکھو کدو سے شریف بنا دیا. میں نے کہا ویسے ہی شریف بہت پھر رہا ہے. اگر ایک ایسا تو عام جو نبی کو پسند تھا اور اس کو شریف کہہ دیا گیا تو شریف والوں کی کون سی فولڈری لوٹ گئی ہے کہنے دو. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب واقعہ سنایا کدو شریف کی کرامت. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص کو لایا گیا جو پورا جسم سوجا ہوا تھا اور خالی سانس چل رہی تھی. جاننے والے دوست جو ہوتے ہیں بڑے ڈاکٹروں کے, وہ لے کے آئے, یار ہمارے بزرگ ہیں اور بہت ہی طبیعت خراب. میں نے جو دیکھ لیا تو 20 یا 25% دل کام کر رہا تھا, باقی کام چھوڑ چکا تھا. ان کے خاطر میں نے چیک کیا ادھر ادھر سے اور دوائیاں لکھی, اور مجھے پورا یقین تھا کہ یہ 15-20 دن سے زیادہ نہیں چلے گا. دل جب فیل ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ٹھہرتا نہیں. کہا اس نے کوئی اور بات نہیں کہی, صرف اتنا پوچھا کہ میں کھاؤں گا کیا. کھانے کی فکر بہت تھی اسے اس حالت میں بھی. کہا میں نے کہا کہ بس آپ کدو کھائے, چلے گئے. ڈاکٹر سے فرماتے ہیں کہ 7 یا 10 مہینے بعد میرے پاس میری پرچی آئی اور مجھے سیکرٹری نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے باہر بیٹھا ہے ملنا چاہتا ہے. کہا میں نے جو پرچی دیکھی تو یہ تو اس کو لکھی تھی جس کا میرے خیال میں 15 سے 20 دن یا مہینے تک زندگی ہوگی. میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ باہر بیٹھا ہوا ہے. کہا بلاؤ. کہا پہلے تو پلنگ پہ لایا گیا تھا اور اب یہ اور طریقے سے خود آیا. کہا میں نے اس کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد سب کچھ چیک کیا, دل بحال ہو چکا ہے, جاری ساری ہے, تمام تکلیفیں بیماریاں ختم ہیں. میں نے پوچھا کہ حضرت کیا کرتے رہے؟ کہا آپ نے کہا کہ کدو شریف کھائیے, اس وقت سے لے کے آج تک کدو ہی کھا رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے چونکہ عالموں کا خاندان ہے کہا میری آنکھوں سے آنسو گر گئے کہ پیغمبر کو لوکی پسند تھی. اس میں حیات بھی ہے, اللہ نے اس میں صحت بھی ڈالی ہے. بہرحال یہ ایسے مختلف مضامین میں بیان کرنے لگا, اور میرا موضوع یہ تھا کہ انسان نہ اپنی مرضی سے امن پیدا کر سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے معاش اپنا سکتا ہے. یہ جب معاش لینے میں مرضی کرتا ہے تو دوسروں کا امن تباہ کرتا ہے, اور جب اپنے خیال میں امن قائم کرتا ہے تو دہشت اور وحشت پھیلاتا ہے. تمنا مختصر سی تھی مگر تمہید و طولانی. اگر زندگی رہی صحت اور اللہ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کا مضمون پورا کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ اکبر اللہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف الرحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم پوچھا ہے کہ کیا شریعت میں عورت کے لیے اجنبی مرد کا جھوٹا پانی استعمال کرنا ممنوع ہے کہ پانی کے توسط سے مرد کا لعاب دہن عورت کے لعاب دہن میں مخلوط اس کی کوئی حقیقت نہیں سور المومن شفا مسلمان کا جھوٹا مسلمان کے لیے شفا ہے یہ مطلق ہے اس میں مرد عورت اپنے پرائے کی کوئی تقید نہیں کسی نے اپنی طرف سے غلط بیانی کی سور المومن شفا گو حدیث نہیں ہے لیکن عقل مند کا مقولہ ضرور ہے فضلی تعالیٰ میں نے کمالات عزیزی حاصل کر لی بلائی ماں نے ایجاد فرمائے کچھ دن روزے رکھے دو تین دن شاہ عبدالعزیز صاحب کو ثواب بخشے اور صبح و شام دس دس دفعہ سورہ فاتحہ اور سات سات مرتبہ سورہ اخلاص اور تین تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کو ثواب بخشے، اس کے بعد آپ کی اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عمر برکت، آمین. میں ایک عورت ہوں، میرے خاون اچھے خاصے امیر آدمی ہیں، لیکن دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے حج کی سعادت سے محروم ہے. آیا بہت سارے ایسے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے، میں حج کا کہتی ہوں تو کہتے اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ، میری اپنی اولاد نہیں ہے، یہ ستیلا بیٹا ہے جس کی عمر 16 سال ہے، کیا میں اس کے ساتھ حج پر؟ ہاں، ستیلا بیٹا بھی بیٹے کے حکم میں اور اس کے ساتھ آپ حج کر سکتی ہے، محرم ہے وہ. عورت کو حالت نفاس میں طلاق دی گئی، عدت کس طرح ہوگی؟ اور حالت نفاس میں، حالت حیض میں طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، پاکی کے ایام سے گننا شروع ہو جائے گا. اور یہ کرنی ہے کہ سر کے بال منڈوانا سنت ہے کہ نہیں؟ سر کے بال اباحت ہے، مشکل ہے کہ یہ سنت ہو. امام طحاوی سے منقول ہے کہ سر کے بال موڑنا سنت ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ تحریر میں خلط ہو گیا ہے، لفظ ہو گیا، اباحت کی جگہ سنت کا لفظ آیا ہے. کیونکہ تین طرح بال رکھے گئے، لما جمع وفرا، وہ سنت ہے. ایک وقت میں دو کام کیسے سنت ہے؟ دوسرا یہ کہ سر کے بال مونڈے ہوئے کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ یہ شیطان ان سائر اور راس، شیطان ان اتس، قیامت کے دن جو ناکارہ لوگ آئیں گے خوارج، ان کے بارے میں آپ نے کہا سیماہم التثبیت اے تحلیق، ان کی علامت یہ ہوگی کہ سر کے بال ہمیشہ مونڈے ہوئے ہوں گے. بہت سارے بزرگان دین سر کے بال مونڈنے کو معیوب سمجھتے تھے. امام مالک، سر کے بال مونڈنا اور مونچوں پر اس طرح پیرنا، دونوں کو مسلح، شکل بگاڑنا اور حرام سمجھتے تھے. امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی یہ کہ سر کے بال مونڈنا بوڑھے بیمار کے لیے عذر کی وجہ سے جائز ہے، سنت پھر بھی رہی. کیا تجوید کا علم سیکھنا اور تلاوت و نماز میں تجوید سے پڑھنا فرض ہے؟ کہتے یہی ہے کہ والاخذ بالتجوید حتم لازم، من لم یجوز القرآن فهو آثم، متن الجزری میں ہے. لیکن فقہا کہتے ما تجوز بہ القراءت، بس اتنی قراءت ضروری ہے جس سے نماز جائز ہو جائے. اکثر لوگ چاندی پر نو نو کے ہنسے والی انگوٹھی پہنتے ہیں، کیا یہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ چاندی 4.5 ماشے سے کم استعمال ہو سکتی ہے، اور سونا مطلق مرد کے لیے حرام. مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام سے بیزار ہو گئے، توبہ، استغفر اللہ. اس طرح باتیں کرنا بزرگوں کے بارے میں نامناسب اور بدنصیبوں کی علامت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے آزادی کے بہت بڑے قلمکار تھے، رہنما تھے، سربلند لیڈر تھے. چونکہ وہ حنبلی مسلک رکھتے تھے، بعض مسائل میں حیران کن تھے. قدرتی طور پر ان کی داڑھی بھی کچھ اور طرح کی تھی. شیخ الاسلام، شیخ العرب والا جم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں مہمان ہوتے تھے. چونکہ تحریک آزادی ہند میں اکٹھے تھے سب. پھر جب کھانا وانا کھایا جاتا تھا، حضرت مدنی دسترخوان سے اٹھنے لگتے تھے اور مولانا ابوالکلام کو کہتے تھے کہ دسترخوان کے نیچے کوئی چیز ملے گی، تو وہ دسترخوان جیسے، او شیخ الاسلام کے دسترخوان میں سگریٹ اور ماچس. تو حضرت فرماتے تھے مہمان جو سگریٹ والا آیا تو کیا کرو. اور اس وقت مولانا مدنی ایسے باہر کی طرف نکل جاتے کہ آپ یہیں بیٹھے. تو اس طرح باتیں کرنا بزرگوں کے بارے میں بہت نامناسب ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے نہیں ہے وہ، تاہم ان کے خدمات آزادی ہند بعض علوم میں ان کا ناقدانہ نظر، ان کا سیال مطالعہ، ان کا حیران کن حافظہ اور بہت سارے مسائل میں اسلام کی بڑی زبردست نمائندگی اور ترجمانی، وہ قابل قدر خدمات ہیں۔ مولانا عبیداللہ سندھی کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ وہ امام مہدی کے ظہور کیا، مولانا سندھی کے بعض نظریات افسوسناک تھے۔ ایک عالم عورت کو خاون نے طلاق دے دی، وہ عورت گھر چلی گئی، گھر والے اس کو بار بار خاون کے گھر بھیجتے تھے، تو ایک دن اس نے خودکشی کر لی، یہ کہتے ہوئے کہ حرام کام سے حرام موت بہتر ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کتابوں میں اسی طرح ہی لکھا ہے کہ اگر تین طلاق کے بعد کسی کو مجبور کیا جائے تو شاید یہ احون طریقہ ہے جو اس نے اختیار کر لیا۔ بحر شرع کنز، تنقیح فتاوی حامدیہ۔ اس نے پھر بھی اپنے علم پر عمل کیا ہے، روز روز کے زنا سے ایک دفعہ کی سختی جھیلنا پسندیدہ ہے۔ کیا آن حضرت کے جسم مبارک کا سایہ تھا؟ جی، صحیح روایت بخاری میں ہے کہ آپ کا سایہ موجود تھا، اور سایہ نہ ہونا کی روایت جھوٹی اور کمزور ہے۔ کیا شب معراج میں عبادت کوئی مخصوص ہے؟ نہیں، کوئی عبادت مخصوص نہیں۔ تفسیر روح المعانی معراج میں ہے کہ یہ رات بہت بڑی ہے، لیکن اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر امام رکوع میں ہو تو کیا آپ تو آنے والے نمازی تکبیر تحریبے کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جائے؟ یہی حکم ہے کہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جائے۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ ایک اللہ اکبر کر کے نیت باندھے، دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، لیکن چونکہ رکوع شبہ قیام ہے اور شبہ قیام پر مستقل قیام کے احکام عذرن نافذ ہے، اس لیے اللہ اکبر سیدھا ہو کر کرے اور رکوع میں جائے، نماز درست۔ ہم ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے کہ امام اور دیگر نمازیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، غلطی سے تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، امام نے تکبیر کہنے پر غلطی کا احساس ہوا اور فوراً کھڑے ہو کر چوتھی رکعت سے رکوع میں چلے گئے۔ کیا ہماری نماز درست؟ نماز تو آپ کی ٹیڑھی پیڑھی ہو گئی، وہ ایک پڑھ رہا ہے آپ دوسری پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے اخیر میں رکعتیں پوری کرنا اور پھر اپنے بقایا نماز امام کے ساتھ ادا کرنا یا بعد میں ادا کرنا، اچھا خاصا مسئلہ پیش آیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں کہ پرچی لکھ کے بس گھر آرام سے چلے جائے، لنڈا ماریا کر لو اور پھر کہ ہو گئی نہ جی ہو گئی، تیرے جیسے بے عقل کی ہر طرح ہو جاتی۔ ایک طالب علم کے گھر میں پریشانی، اللہ دور فرمائے، استغفار کی کثرت کرے۔ ماہ رجب یا ماہ شعبان میں کوئی مخصوص دعا، یہ سب بدعتوں میں سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نعمان احمد جگر کے مرض میں مبتلا، اللہ صحت و زندگی دے۔ میری بہن کو کینسر ہے، انگریزی لکھنا بہت اچھا ہے تاکہ ان کی بہن جلدی ٹھیک ہو جائے گی، گٹھی میں انگریزی دی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا دے، جن کے اموات ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے دیگر پیچیدگیاں ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ حق تعالی نماز جمعہ، خطبہ، دعا قبول فرمائے، آنے والے اوقات بابرکت فرمائے، شہر اور ملک میں امن قائم فرمائے، تمام پریشانیاں اور تکلیفیں اللہ تعالی دور فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔